السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ حدید آیت نمبر 20. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. ہم لوگ اپنے اس سبق کی طرف آنے سے پہلے تھوڑا سا ہلکا سا ریویو کر لیتے ہیں مختصراً. اسے سورہ حدید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی چار صفات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا تعارف کروایا گیا، هو الاول والآخر والظاہر والباطن. اس میں اول، یعنی اول بھی وہ خالق ہے اور ساری مخلوق اس کے بعد ہے، وہ اپنی ذات کے اعتبار سے باطن یعنی چھپا ہوا ہے، لیکن اپنی آیات کے اعتبار سے ظاہر ہے. پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ انفاق کی بات کی گئی ہے اور انفاق کی اپیل کی گئی ہے. سب سے پہلے کہا گیا کہ میرے اس مال میں سے کچھ انفاق کرو جس پر میں نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے. پھر سوالیہ انداز میں لوگوں کے ضمیر کو ایک طرح سے جھنجھوڑا گیا ہے کہ وہ کیوں انفاق نہیں کر رہے ہیں. اس کے بعد یہ حقیقت ذہن نشین کرائی گئی کہ اگر تم موت سے پہلے انفاق نہیں کرو گے تو یہ اللہ کی میراث بن جائے گی. پھر یہ بتایا گیا کہ اسلام کی فتح کے بعد کے انفاق و قتال کے مقابلے میں اسلام کی غربت کے زمانے میں کیا گیا انفاق اور قتال کا درجہ بہت بلند ہے. پھر لوگوں سے قرض حسن کا مطالبہ کیا گیا ہے اور قرض حسن کے لیے بڑھا چڑھا کر لوٹانے کا اجر بے انتہا بتایا گیا ہے، اس کی بشارت دی گئی ہے. پھر صحابہ کرام کے مختلف درجات کی وضاحت کی گئی ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے آیت نمبر 10 سے کہ تمام صحابہ ایک درجے میں نہیں ہیں، سب کے لیے خیر کا وعدہ ہے، لیکن صلح حدیبیہ کے موقع پر بیت رضوان میں حصہ لینے والے جو 1400 صحابہ تھے وہ بعد والوں سے افضل ہیں، اور اسی طرح فتح مکہ میں شریک ہونے والے 10,000 صحابہ، آخری حج میں شریک ہونے والے دیگر 100,000 جو صحابہ تھے ان سے افضل ہیں. اور یہاں پر اس آیت میں جو الفتح کا لفظ آیا ہے اس سے مراد صلح حدیبیہ بھی ہو سکتی ہے اور فتح مکہ بھی. پھر خشوع قلب کی بات کی گئی ہے اور قساوت قلب کا بھی ذکر کیا گیا ہے. الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. تو خشوع قلب اور قساوت قلب، اس کے فرق کو یہاں پر بتایا گیا ہے. خشوع قلب اگر انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں انسان کے دل سے بخیلی کا خاتمہ ہوتا ہے، اس کے اندر فیاضی دریا دلی پیدا ہوتی ہے اور دنیا کی محبت کم ہوتی جاتی ہے. اور قساوت قلبی یعنی اگر دل سخت ہوتے ہیں تو اس کے نتیجے میں اہل کتاب کی طرح فسق اور بدعملی کا ظہور ہوتا ہے، یعنی انسان پھر بخیلی کرنے لگتا ہے، کنجوسی کرنے لگتا ہے، نافرمانیاں کرنے لگتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آخر میں جو لفظ آیا تھا صدیق کا اور شہدا کا، صدیق کے بھی دو معنی ہو سکتے ہیں کہ ایک تو وہ لوگ جو سچے اور خلوص دل سے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، تو اس کا نتیجہ پھر یہ ہوا کہ وہ صدیق بن گئے اور اللہ کے ہاں ان کا شمار صدیقین میں ہوتا ہے. اور صدیق کے معنی میں دیکھا جائے تو بہت وسعت ہے. ایک معنی تو یہ ہے کہ جو کچھ اللہ اور اس کا رسول جو کہتا ہے اس کو وہ بغیر کسی جھجک کے مان لیتے ہیں، اور دوسرا معنی یہ ہوا کہ وہ اپنے قول اپنے وعدوں کے پابند ہیں، ان کی زندگی سچائی کا نمونہ ہوتی ہے، ہمیشہ سچ بولتے ہیں، جھوٹ ہیرا پھیری سے بچے رہتے ہیں، مکر و فریب ان کے پاس نہیں ہوتی، بد عہدی ان کے پاس نہیں ہوتی، جھوٹ سے انہیں نفرت ہوتی ہے، تو اس طرح سے وہ صدیق کہلاتے ہیں. پھر صدیق کی گواہی کی پھر ساتھ میں کیا آیا ہے لفظ، اولئک هم الصدیقون والشهداء عند ربهم. اگر ہم اس کو والشهداء کو اگر پیچھے لفظ کے ساتھ ملا کر ہی پڑھیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ سچ کی گواہی دیتے ہیں. تو ایسے جو سچ بولنے والے لوگ ہوں گے، صدیق ہوں گے، قیامت کے دن دوسرے لوگوں پر گواہ بنیں گے. پھر اس کے بھی دو پہلو ہیں کہ ایک انہوں نے اپنے قول اور اپنے عمل سے نمونہ بن کر سب لوگوں پر واضح کر دیا کہ اللہ اور اس کے رسول پر صحیح طور پر ایمان لانے کے یہ اثرات ہوتے ہیں انسان کے اوپر کہ وہ سچ بولنے والے بن جاتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ وہ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں یہ گواہی دیں گے کہ ہم نے فلاں فلاں شخص کو دعوت دی تھی اور اس کے جواب میں ان لوگوں نے ہمیں ایسے اور ایسے جواب دیے اور ہمارے اوپر ظلم ڈھائے. تو یہ اس کے معنی ہو سکتے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن یہ بات تو اس میں سچ ہے کہ سچ بولنے سے انسان صدیق لکھ دیا جاتا ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی گواہی دے کہ واقعی میں اللہ کی طرف سے اترنے والے پیغامات صحیح ہیں، وہی اور یہ اللہ کے رسول پر وہی نازل ہوتی رہی جبریل امین کے ذریعے سے، اور اللہ کے رسول واقعی میں سچے نبی ہیں اور آخری نبی ہیں، یہ بھی ایک طرح سے ان کی سچائی کی گواہی ہے دیکھا جائے تو. تو یہ ہلکا سا ریویو تھا سمجھے پچھلے لیسن کا. اب آئیے آج کی آیتوں کی طرف. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرة عذاب شدید ومغفرة من اللہ ورضوان وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. خوب جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایک کھیل اور دل لگی اور ظاہری ٹپ ٹاپ اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتانا اور مال و اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا ہے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بارش ہو گئی تو اس سے پیدا ہونے والی نباتات کو دیکھ کر کاشتکار خوش ہو گئے. پھر وہی کھیتی پک جاتی ہے اور تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد ہو گئی. پھر وہ بھس بن کر رہ جاتی ہے. اس کے برعکس آخرت وہ جگہ ہے جہاں سخت عذاب ہے اور اللہ کی مغفرت اور اس کی خوشنودی ہے. دنیا کی زندگی ایک دھوکے کی ٹٹی کے سوا کچھ نہیں. اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. تو کچھ علماء نے اس کو چار مراحل میں تقسیم کیا, کچھ علماء نے اس کو پانچ مراحل میں تقسیم کیا. ہم دونوں بھی دیکھ لیتے ہیں. پہلے تو آپ دیکھیں کہ لعب ہے, اور لعب سے مراد چھوٹے بچوں کے کھیل ہیں جن میں لذت نہیں ہوتی, بس کھیلتے ہیں سمجھے. پھر لہو ہے جس سے مراد وہ کھیل ہیں جن میں لذت ہوتی ہے, جو بلوغت کے بعد نوجوانوں کی دلچسپی کا باعث بنتے ہیں. اس میں موسیقی بھی شامل ہے سمجھے, میوزک. تیسرا زینت ہے, اور اس سے مراد دراصل ٹپ ٹاپ, میک اپ, آرائش و زیبائش کے وہ تمام رویے جو اس کے اگلے مرحلے میں جنم لیتے ہیں. پھر فورتھ نمبر پر تفاخر ہے, اور اس سے مراد انسان کا ایک دوسرے پر فخر جتانا اور اپنے آپ کو ایک دوسرے سے بہتر سمجھنا ہے. پھر تکاثر ہے, تکاثر فی الاموال والاولاد, اس سے مراد مال کی دوڑ دھوپ میں ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کی کوششوں میں مگن ہو جانا, اور اولاد کی کثرت میں یا اولاد کی ترقی میں ایک دوسرے سے کمپیٹ کرنا. تو یہ پانچ ادوار بتائے گئے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی میں جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کو سوائے اپنے کھلونوں سے کوئی غرض نہیں ہوتی, کھلونوں کے علاوہ کسی چیز سے کوئی غرض نہیں ہوتی. اس کو اس کے کھلونے مل جائے وہ اسی میں خوش ہوتا ہے. ایک معمولی سے اگر آپ 2 ریال کا کوئی کھلونا بھی بچے کو دلاتے ہیں, آپ یقین جانے بچہ اس سے بھی خوش ہو جائے گا, کیونکہ اس کو سمجھ نہیں ہوتی, پرکھ نہیں ہوتی کہ یہ مہنگا ہے یا چیپ ہے. پھر اس کے بعد ایک وقت گزرتا ہے, ایک شروع کی ایج جو آتی ہے, یعنی نوجوانی سے تھوڑے پہلے کی ایج آتی ہے, جب 9-10 سال کی عمر ہوتی ہے, اس وقت انسان لہو میں زیادہ انوالو ہو جاتا ہے, یعنی نوجوانی کی شروع کا جو سٹیج, جو دور ہوتا ہے, اس وقت اس کو گیمز میں بہت دلچسپی ہو جاتی ہے. اس کا دل چاہتا ہے وہ کھیلے کودے, اور اس میں اس کو مزہ آنے لگتا ہے, کھیل کود میں وہ اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے بچے دن رات کرکٹ اور فٹ بال کے دیوانے ہیں, ان کو اس کے علاوہ کوئی اور چیز, کوئی کام سوجھتا ہی نہیں ہے. ایون بچے پڑھائی سے بھی کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں ان کھیلوں کی وجہ سے. اور پھر تیسرا دور ہوتا ہے زینت کا, خاص یہ جوانی کی وہ عمر ہوتی ہے, نوجوانی تو نہیں کہہ سکتے اس کو, جوانی کی وہ عمر ہوتی ہے جس میں انسان کا دل چاہتا ہے کہ وہ اچھا لگے, چاہے وہ لڑکا ہو لڑکی ہو, بار بار آئینہ دیکھنا انسان کو بہت اچھا لگتا ہے. اپنے آپ کو وہ ہر اینگل اور ہر زاویے سے اپنے آپ کو وہ دیکھتا رہتا ہے کہ میں کس حال میں, کیسے میں چلتا ہوں تو کیسے لگتا ہوں, میں بیٹھتا ہوں تو کیسے لگتا ہوں, میں ہنستا ہوں تو کیسے لگتا ہوں, میں بولتا ہوں تو کیسے لگتا ہوں. ہر لمحے ہر اسٹائل پر وہ آئینہ دیکھتا ہے. بلا وجہ انسان اپنے بال سنوارنے لگتا ہے نا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ایج ہوتی ہے جوانی کی, کہ کوئی دیکھ رہا ہو نہ دیکھ رہا ہو, بس اپنے ہی آپ میں مست مگن اور دوسروں کو اچھا لگنے کی خواہش, چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو. تو یہ زینت والی عمر ہوتی ہے. پھر اس کے بعد ایک اسٹیج آگے بڑھتا ہے انسان, اور اس کی سمجھے شادی وغیرہ ہو جاتی ہے, جاب لگ جاتی ہے, تو پھر اس کو فخر آنے لگتا ہے کہ اچھا میں تو صاحب اولاد ہوں, میں تو اب بیوی بھی ہے میرے پاس, اور میرے پاس جاب بھی بہت اچھی ہے, میرا اپنا خود کا گھر بھی ہو گیا ہے. تو اس کو فخر آنے لگتا ہے, تکبر کرنے لگتا ہے وہ. اور پھر ایک اور اسٹیج, ایک اور دور میں جب وہ آگے بڑھتا ہے, چونکہ اب مال کی بھی کثرت ہے, دولت بھی ہے, اولاد بھی ہے, سب کچھ ہے, اچھی جاب ہے, سب کچھ ہو گیا ہے پاس میں, تو اب کیا کرتا ہے وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے, فخر جتاتا ہے ایک دوسرے پر مال اور اولاد میں. اور اس کا سارا جو زور ہے, اس کا یعنی اپنی زندگی کی ساری بھاگ دوڑ وہ اسی کے پیچھے لگا دیتا ہے کہ میں سب سے آگے بڑھ جاؤں, میرے بچے سب سے اچھے ہوں, میری جاب سب سے اچھی ہو, میری کار سب سے اعلیٰ ہو, میرا گھر, میرا مکان, میرا بنگلہ سب سے اچھا ہو. اس طرح کا کمپٹیشن ہوتا ہے. تو کہا گیا کہ بھلا انسان کیوں اس طرح سے پیچھے پڑا ہے اس زندگی کے, ذرا انسان غور تو کرے کبھی کیا اس نے دیکھا ہے اس نباتات کو جو کاشتکاروں کو بہت خوش کر دیتی ہے؟ جیسے بارش ہوتی ہے تو وہ نباتات کیا ہوتی ہے؟ کاشتکاروں کو خوش کر دیتی ہے، اس پر جوبن آ جاتا ہے، جوبن آتی ہے اس پر، تو پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ زرد پڑی ہوئی دیکھتا ہے اس کو، پھر آخر کار وہ بھس بن جاتی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کبھی کھیتی کو، کبھی آپ نے دیکھا کہ جب کسان بیج بوتا ہے، جب چھوٹی چھوٹی کونپل نکلنے لگتی ہے تو وہ بہت خوبصورت اور بھلی معلوم ہوتی ہے، وہ اس کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتا رہتا ہے، وہ بڑھتے رہتی ہے بڑھتے رہتی ہے، اور جب وہ اس پر بہار آتی ہے تو اس کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ وہ کسانوں کے دلوں کو خوش کر دیتی ہے، دیکھنے والوں کا دل خوش کر دیتی کہ واہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے کھیتی ہری بھری۔ اب اس کے بعد پھر ایک وقت گزرتا ہے کہ کچھ حصہ اس کا زرد ہو جاتا ہے، زرد ہونے کی صورت میں وہ یا تو جانوروں کی خوراک کا حصہ بن جاتا ہے یا انسانوں کے پاؤں تلے روندا جاتا ہے۔ تو اس مثال سے دراصل سمجھانا یہ مقصود ہے کہ جب یہ نباتات، یہ جو کچھ گرو ہوتا ہے، تو اس کی کوئی ویلیو نہیں، کوئی حیثیت نہیں، کس طرح سے وہ زرد ہوتی ہے کھیتی اور پھر کس طرح سے وہ چورا چورا اور ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، اسے آپ ہاتھ میں سمیٹنا چاہیں تو ہاتھ میں سمیٹی بھی نہیں جاتی۔ تو انسان کیوں اپنی زندگی پر اتراتا ہے؟ انسان کا بھی تو یہی حال ہونا ہے، بچپن ہے، نوجوانی ہے، پھر جوانی ہے، پھر بڑھاپا ہے، اس کا کیا ہے اپنے پاس؟ کوئی ایک سٹیج میں تو رہنے والا نہیں ہے وہ، اسے تو ان تمام ادوار سے گزرنا ہے۔ تو بتانا مقصود یہ ہے کہ جس طرح سے نباتات کی بہار عارضی ہے، ٹیمپرری ہے، خزاں بھی آ سکتی ہے، تو اسی طرح سے انسان کی زندگی بھی عارضی ہے، اس میں مشکلات بھی آ سکتی ہیں، خوشحالی بھی آ سکتی ہے، اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ انسان کو آخر کار ایک دن دنیا سے جانا ہے۔ اس کے مقابلے میں جنت ہمیشہ قائم رہنے والی ہے۔ آج اب الکفار نبات ہو سم یہی جو فطرا ہوں مسفرن سم یقون ہو تاما، کہ کاشتکاروں کو خوش کر دیتی ہے جب وہ بہار پر آ جاتی ہے، جب اس پر بہار آتی ہے کھیتی پر، لیکن پھر اسے زرد پڑی ہوئی وہ دیکھتا ہے اور آخر کار وہ بھس بن جاتی ہے۔ وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، نہیں ہے دنیا کی زندگی لیکن صرف ایک دھوکہ، ایک فریب کی جگہ۔ تو پھر انسان کیا کرے، کیسے انسان اس پر قابو پائے؟ کیونکہ ہم جو کہتے ہیں نا کہ یہ جو دنیا کی محبت ہے، یہ انسان سے چھوٹنا بڑا مشکل ہے، انسان اس قدر اس میں انوالو ہوتا ہے کہ اس سے باہر نکلنا بہت مشکل ہے۔ تو دنیا کی زندگی کو بہت جلدی دراصل دیکھا جائے تو زوال ہے، کیونکہ کھیتی بھی بہت جلد سوکھ جاتی ہے، جس طرح سے وہ شاداب بہت جلد ہوتی ہے، اسی طرح سے زرد بھی بہت جلدی ہو جاتی ہے، خشک بھی بہت جلدی ہو جاتی ہے، اور پھر بالکل چورا چورا اور ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے۔ تو دنیا کی زیب و زینت، مال اور اولاد اور دوسری تمام چیزیں انسان کا دل تو بہت لبھاتی ہیں، لیکن یہ زندگی چند روزہ ہی ہے، اس کو ثبات اور قرار نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ آج اسی دنیا کی زندگی کے پیچھے ہم کس طرح بکٹ دوڑے پھر رہے ہیں، بھاگے جا رہے ہیں، ہمیں تو کچھ ہوش ہی نہیں ہے کہ اچھا ہم یہاں پر تھوڑے دن کے لیے آئے ہیں، ہمیں اس دنیا میں تھوڑے دن زندگی گزار کر چلے جانا ہے، اصل ہمارا ڈیسٹینیشن، اصل ہمارا مقام، ہمارا ٹھکانہ تو آخرت ہے۔ ہم نے اس کے لیے کیا کوشش کی، ہم نے اس کے لیے کیا جمع کیا، کوئی توشہ ہے جو ہم نے تیار کیا ہو اس کے لیے؟ تو یہ تو ختم ہو جانے والی، جیسے بچوں کا کھیل، آج آپ بچے کے لیے کھلونا لاتے ہیں، آپ دیکھیں کہ کل اس سے بالکل بیزار ہو جاتا ہے، اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے بچہ اس کھلونے کی طرف۔ پھر اسی طرح سے جب وہ نوجوانی کی عمر کو پہنچتا ہے تو وہ اپنے اوپر ہی ہنستا ہے کہ اچھا ان کھلونوں کے لیے میں جان دیتا تھا اور ان کھلونوں کے لیے میں روتا تھا، یہ تو بہت ہی بیکار چیز ہے۔ اس کے نزدیک اس کی پرائیورٹیز کچھ اور ہو جاتی ہیں، پھر اور کچھ آگے بڑھتا ہے تو پھر اپنی نوجوانی کی ایج پر وہ ہنستا ہے کہ اچھا میں ایسی اور ایسی حرکتیں کرتا تھا، کتنا بیوقوف تھا میں۔ اپنے ہی آپ پر ہنستا ہے انسان، ہے نا، ہوتا ہے نا، ہنستا ہے نا۔ تو پھر آپ بتائیں کہ اس دنیا کی زندگی پر یا اس پر کیسے ریجھنا؟ اصل تو آپ دیکھیں کہ ہمارا مقام، ہمارا ٹھکانہ آخرت ہے، ہمیں تو کوشش وہاں کے لیے کرنی چاہیے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس عید کے دن پہننے کے لیے ان کے بچوں کے پاس کوئی نیا لباس نہیں تھا، تو بیوی نے کہا کہ آپ بیت المال سے قرض کیوں نہیں لے لیتے؟ تو کہنے لگے کہ ٹھیک ہے میں پوچھ کر آتا ہوں خزانچی سے، اور گئے خزانچی کے پاس اور کہا کہ مجھے کیا بیت المال سے قرض مل سکتا ہے؟ تو کہا کہ کتنے دن کا قرض چاہیے، یعنی کتنی تنخواہ چاہیے آپ کو؟ تو کہا کہ میری تنخواہ ہی میں سے جو مجھے اگلے مہینے تنخواہ ملے گی، مجھے ایک مہینے کی میری تنخواہ دے دو۔ تو خزانچی کہتا ہے کہ کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ ایک مہینہ زندہ رہیں گے؟ اور اگر آپ نہیں رہے زندہ تو پھر یہ تنخواہ تو آپ کی ایکسٹرا جائے گی۔ تو کہنے لگے کہ واہ تم تو بہت صحیح بات کہتے ہو، اور واپس خالی ہاتھ پلٹ آئے۔ اس زمانے کے حکمراں بھی کیسے تھے، اتنے پائس، اتنے متقی، اور اس زمانے کے خزانچی بھی کیسے تھے کہ ان کو اتنی ہمت تھی اور یہ کس کی طرف سے ان کو اجازت ہوگی؟ ان کے حکمراں کی طرف سے اجازت ہوگی، جبھی تو وہ خزانچی بھی اس قدر بے باک تھے اور حق بات کہنے سے چوکتے نہیں تھے نہ ڈرتے تھے۔ ان کو اس قدر فکر تھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کا آخری وقت آیا تو اس قدر رونے لگے، اس قدر زار و قطار ہوتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے تھے گریہ و زاری کر کے۔ تو بعض جو دوسرے صحابہ تھے، تابعین تھے، تبع تابعین تھے، وہ عیادت کے لیے آئے اور کہا کہ اے ابو ہریرہ، کیا موت سے ڈر لگتا ہے؟ موت سے گھبرا رہے ہو؟ کہا کہ نہیں، موت سے نہیں گھبرا رہا ہوں، بلکہ وہ کہتے ہیں، ان کے جملے ہیں کہ ابو ہریرہ نے ایک ایسے ٹیلے پہ شام کی ہے کہ اس ٹیلے کی دوسری جانب کیا ہے، یعنی جنت ہے یا دوزخ ہے، اسے کچھ خبر نہیں۔ اس لیے رو رہا ہے کہ وہ نہیں جانتا کہ اس کا انجام اچھا ہونے والا ہے یا برا ہونے والا ہے۔ یہ کہنے والے کون ہیں؟ یہ وہ صحابی ہیں کہ جب سے ایمان لائے اس کے بعد سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی دیر کے لیے بھی نہیں چھوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو یاد رکھنے کے لیے اپنی زندگی لگا دی۔ آپ کے رہنے تک یا بہت عرصے تک شادی نہیں کی، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ کہیں میں اگر شادی کروں گا تو بیوی بچوں میں مصروف ہو جاؤں گا۔ ہر جملہ، ہر چیز آپ کی یاد رکھی کہ سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے صحابی کہلائے۔ آج آپ کوئی حدیث کی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں، ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی کتاب میں آپ کو ابو ہریرہ کا نام نہ ملے۔ سبحان اللہ، مسجد نبوی میں سب سے زیادہ احادیث کو سیکھنے والے ان کے شاگرد ہوا کرتے تھے۔ لوگ دور دراز سے ان کے پاس اپنے بچوں کو لا کر رکھ دیا کرتے تھے تاکہ ان سے احادیث کا علم حاصل کریں۔ 5000 سے زیادہ احادیث ان کو زبانی یاد تھی، زبانی، سوچیں ذرا۔ اور یہ صحابی جنہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کے رسول کے ساتھ گزاری، اسلام لانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی احادیث کو لوگوں تک پہنچاتے رہے اور پھیلاتے رہے، ان کو یاد رکھا، دوسروں تک پہنچایا۔ وہ صحابی اتنے فکر مند ہیں، تو آپ مجھے بتائیے کہ ہمیں کتنا فکر مند نہیں ہونا چاہیے۔ عمر رضی اللہ عنہ کا جب آخری وقت آیا تو کہنے لگے بیٹے سے کہ میرا گال زمین پر ٹکا دو۔ جب پہلے کہنے پر نہیں رکھا، دوبارہ کہا، تو بیٹے نے کہا کہ ابا جان، میری گود میں رہے یا زمین پر رہے، بات تو ایک ہی ہے نا۔ کہنے لگے نہیں بیٹا، میرا گال زمین پر ٹکا دو، شاید کہ اللہ تعالیٰ کو مجھ پر رحم آ جائے۔ یہ ان کی فکریں ہوا کرتی تھیں۔ اور ہماری آج ساری فکریں کیا ہے کہ آج میرے پاس کیا ہے، کیا نہیں ہے، فلاں کے پاس کیا ہے۔ میں ایک دوڑ میں لگی ہوئی ہوں، بھاگ رہی ہوں دنیا کے پیچھے۔ چاہے مرد ہو یا عورت، ہر کوئی اسی مسابقے میں لگا ہوا ہے۔ تو اصل جو مسابقہ کرنا ہے، اصل جو سبقت لے جانی ہے، وہ تو آخرت کے لیے کرنی ہے، نیکیوں کے لیے کرنی ہے، جنت کے لیے کرنی ہے۔ دوڑ لگانی ہے، لیکن دوڑ نیکیوں کے لیے لگانی ہے، دوڑ دنیا کے لیے نہیں لگانی ہے۔ دنیا کی دولت، دنیا کی آرائش اور دنیا میں ایک دوسرے پر، مال و اولاد پر فخر جتانے کے لیے نہیں۔ ہم پوچھتے نا ایک دوسرے سے، اچھا آپ کا بیٹا کیا کر رہا ہے؟ ہم کہتے کہ اچھا یہ کر رہا ہے، اچھا میرا بیٹا وہ تو یہ اور یہ کر رہا ہے، اچھا آپ کی بیٹی نے کیا کیا؟ ہاں یہ کیا ہے، اچھا میری بیٹی نے تو یہ اور یہ کیا ہے، میری بیٹی تو فلاں جگہ پڑھ رہی ہے، اچھا آپ کی بیٹی کی شادی ہو گئی؟ جی ہاں۔ کیا کس کو لائے ہیں کر کے؟ ہاں ایک لڑکی کر کے لائے ہیں۔ اچھا میں نے بھی اپنے بیٹے کی شادی کر دی ہے، میری بہو تو ماسٹر ہے اور ایسی خوبصورت ہے کہ اس کی کوئی مثال نہیں ہے، استغفر اللہ۔ پھر اچھا آپ کی بیٹی کی شادی ہو گئی؟ ہاں ہو گئی۔ کہاں دیا ہے؟ اچھا یہیں دیا ہے۔ اچھا یہیں دے دیا؟ اچھا 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 میری بیٹی تو فورین میں ہے، کینیڈا میں ہوتی ہے۔ یعنی سارا جو ایکچولی دیکھا جائے تو ہمارا زور صرف کس پہ ہو رہا ہے؟ کمپٹیشن ہے، ایک مقابلہ آ رہی ہے، ایک کہ آپ کے بچوں نے یہ کیا تو میرے بچے اس سے آگے بڑھ کر نکلیں، میرے بچوں نے کیا تو آپ کے بچے اس سے آگے بڑھ کر نکلیں۔ یعنی کیا ہے یہ، آپ خود بتائیں کہ کیا کمپٹیشن ان باتوں پر ہونا چاہیے؟ کبھی ہم نے پوچھا کہ اچھا آپ کا بیٹا کیا کرتا ہے، نماز کا پابند ہے یا نہیں ہے؟ کبھی یہ پوچھا؟ کبھی پوچھا کہ آپ کے بیٹے کو، آپ کی بیٹی کو کتنا قرآن یاد ہے؟ کیا آپ کی بیٹی آپ کی خدمت کرتی ہے؟ آپ کا بیٹا آپ کا خیال رکھتا ہے؟ ایسی باتیں ہم نہیں کریں گے۔ ہم تو یہ جو آیا ہے نا، بہت صحیح لفظ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے استعمال کیا کہ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، کہ فخر جتانا، فخر کرنا مال اولاد میں، ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہی ہمارے حال پر رحم کرے۔ واقعی میں تو کمپٹیشن تو کرنا ہے، سبقت تو کرنی ہے، لیکن نیکی کے کاموں میں کرنی ہے، نہ کہ گناہوں کے کاموں میں، اور نہ ہی دنیا کے لیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے، سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة ارضها كارض السماء والارض والارض اعدت للذين امنوا بالله ورسله ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. دوڑو اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان و زمین جیسی ہے، جو تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہوں. یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے. سبحان اللہ. سابقو الی مغفرت من ربکم وجنہ. اس آیت میں دیکھا جائے تو بیسیکلی دو مطالبات ہیں، پہلا مغفرت میں سبقت کا اور دوسرا جنت کے لیے سبقت کا. تو سبقت یعنی نیکی کے کاموں میں پہل اور دوسروں سے آگے نکل جانے کا جذبہ، اور یہ جب جذبہ انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو یقین جانیے کہ وہی انسان پر سابقون کہلانے لگتا ہے، سابقون کی صف میں شامل ہونے لگتا ہے. آپ کو یاد ہوگا پیچھے سورہ واقعہ میں ہم نے پڑھا کہ پھر جو مقربین ہیں، جو سابقون ہیں، تو وہ تو پھر واقعی میں وہ بہت آگے ہیں نیکیوں میں. تو ہم کو سابقون بننا ہے، سبقت کرنا ہے، کمپیٹ کرنا ہے ہم کو، لیکن کس چیز میں کرنا ہے؟ جنت کی طرف جانے کے لیے، نیکیوں کے لیے. اور آپ کو یاد ہوگا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 میں آیا تھا کہ جنت کا عرض تمام آسمانوں اور زمین کے عرض کے برابر ہے، اور یہاں یہ فرمایا کہ جنت کا عرض آسمان اور زمین کے عرض کے برابر ہے. تو ایکچولی بتانا مقصود دراصل جنت کی قدر و قیمت ہے. یہاں پر ایک فاصلہ یا ایک عرض نہیں بتانا ہے کہ کتنا رقبہ ہے، بلکہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو تصور دلایا جا رہا ہے کہ تم جتنا سوچ سکتے ہو، تصور کر سکتے ہو، تصور کرو کہ جنت ان سب آسمانوں اور زمین سے بھی بہت بڑی ہے. تو لہٰذا تم دنیا حاصل کرنے کے بجائے کس چیز کے لیے کوشش کرو؟ جنت کے لیے. اگر تم سچے دل سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری لغزشیں، تمہارے گناہ سب معاف فرما دے گا، اور اتنی وسیع اور عریض جنت تمہیں عطا فرمائے گا. اور ہم سب جانتے ہیں کہ ایک جنتی جب دوسرے جنتی کو دیکھے گا تو وہ اس قد دوری پر اس کا گھر ہوگا کہ کئی عرصہ لگ جائے گا جانے کے لیے. ہر جنتی کی ایک مخصوص رہائش گاہ ہوگی، جیسے کہ معراج کی رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں عمر رضی اللہ عنہ کا محل دکھایا گیا. تو بہت وسیع اور عریض وہ محل تھا، اور سیر و تفریح کے لیے انسان کو بہت بڑی جگہ وہاں دی جائے گی، جہاں اس کا دل چاہے گا وہ جا آ سکے گا، اور یہ جانے آنے میں اسے کوئی مشکل درپیش نہ ہوگی. جیسے کہ آج ہم جانتے ہیں کہ دور دراز کے لیے جانے کے لیے ہوائی جہاز کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن اس وقت تو انسان خواہش کرے گا اور بس اس کو وہ مل جائے گا. اور پھر یہ اعمال صالحہ ہم کو کرنا ہے دنیا میں، لیکن ہمارے اعمال صالحہ پر ہم کو ڈپینڈ نہیں کر لینا ہے، کیونکہ جنت تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ملے گی. حدیث میں ہمیں مضمون ملتا ہے نا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے طور پر اس کے فضل و کرم سے دی جائے گی. ہاں، عمل صالحہ کا بدلہ یہ ہو سکتا ہے کہ دوزخ کے عذاب سے پھر اس کو بچا لیا جائے، اور یہ بھی کوئی معمولی بات نہیں. آپ دیکھیں کہ یہ بھی بہت بڑی کامیابی ہے. جیسے ہم نے قرآن میں پڑھا تھا نا کہ وَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ بھی بڑی کامیابی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ کسی شخص کو اس کا عمل جنت میں نہیں لے جا سکتا. صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کہ آپ کے عمل بھی آپ کو جنت میں نہیں لے جا سکیں گے؟ فرمایا، ہاں، میرے اعمال بھی مجھے بہشت میں نہیں لے جا سکیں گے، الا یہ کہ اللہ اپنے فضل اور اپنی رحمت سے مجھے ڈھانپ لے. پھر اگر ہمیں کمپیٹ کرنا ہے، اگر ہمیں مقابلہ کرنا ہے، ہمیں سبقت لے جانی ہے، تو پھر ہم کہاں کریں گے؟ نیکیوں میں سبقت کریں گے، نیکیوں میں سبقت لے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے انشاءاللہ کہ ہم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ چڑھ کر کوشش کرنے والے بنیں، اور ہم اپنے ان بہنوں کو ان کی طرف ہم دیکھیں جو نیکیوں میں آگے ہیں، جو تہجد پڑھنے والے ہیں، جو انفاق کرنے والے ہیں کثرت سے، جو دین کی راہ میں پیش ہیں، اپنی خدمات دین کے لیے انہوں نے وقف کر دی ہیں، اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے دین کے لیے. تو ان کو دیکھ کر پھر ہم نیکیوں کی طرف آگے بڑھیں تاکہ ہمارے درجات بلند ہوں. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرعہا ان ذلک علی اللہ یسیر. کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے جو زمین میں یا تمہارے اپنے نفس پر نازل ہوتی ہو اور ہم نے اس کو پیدا کرنے سے پہلے کتاب میں نہ لکھ رکھا ہو، ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان کام ہے. یعنی جو بھی مشکلات آتی ہیں، جو بھی مصائب آتے ہیں، ان سب کا ذکر، ان سب کا ریکارڈ اللہ تعالیٰ کے پاس لکھا ہوا ہے، اور یہی تقدیر ہے دراصل جس پر ایمان لانا ضروری ہے. کہ جو بھی انسان کو دکھ پہنچتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ تو ایسے معاملات میں پھر انسان کو کیا چاہیے کہ وہ صبر سے کام لے، برداشت سے کام لے، اگر نقصان ہو جائے تو اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے۔ جب کوئی بھلائی پہنچے تو بھی اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ انسان کے اپنے خود کے، یعنی اس کے خود کی وجہ سے نہیں ہوئی ہے یہ بھلائی، بلکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے مقدر کر رکھی تھی، لہٰذا اس کی وجہ سے اس کو بھلائی پہنچی ہے۔ انسان کو اپنی کالر نہیں کھڑی کرنی چاہیے کہ اچھا دیکھا میں اتنا ذہین ہوں، دیکھا میں ایسا ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں، تو نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچی ہے۔ اگر کوئی بھلائی پہنچی ہے تو اترانے اور پھولنے کی ضرورت نہیں، شیخیاں بگھارنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں اصل میں کہ خود کچھ نہیں کرنا چاہتے اور اس کے اوپر تقدیر کا بہانہ بنا دیتے ہیں کہ تقدیر نے ہمارے ساتھ ایسا کیا، تو یہ بات غلط ہے کہ اپنے آپ کو تقدیر کے سامنے مجبور یا محض مجبور ظاہر کرنے کی جو کوشش کرتا ہے اور یہ بہانے کرتا ہے تو وہ دراصل اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے۔ تو حدیث میں بھی جیسے آتا ہے، یعنی اللہ نے اپنے علم کے مطابق تمام مخلوقات کی پیدائش سے پہلے ہی باتیں لکھ دی ہیں، قدر اللہ المقادیر قبل ان یخلق السماوات والارض بخمسین الف سنہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی تخلیق سے 50,000 قبل ہی ساری تقدیریں لکھ دی تھیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے پاس سب کچھ لکھا ہوا ہے اور تقدیر کا لکھا کوئی ٹال نہیں سکتا، ہاں لیکن اللہ تعالیٰ نے سب کو استطاعت دی ہے، اپنی مقدور بھر وہ کوشش کرے اور اپنے عمل کو بہتر سے بہتر کرتا رہے۔ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، یہ سب کچھ اس لیے ہے تاکہ جو کچھ بھی نقصان تمہیں ہو اس پر تم دل شکستہ نہ ہو، اور جو کچھ اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے اس پر پھول نہ جاؤ۔ اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں۔ وہی والی بات ہے کہ پھر اگر جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نوازے جس سے، یا اگر اللہ تعالیٰ کوئی چیز لے لے واپس، تو اس پر صبر یا شکر کرنا چاہیے، انسان کا یہ طریقہ اور رویہ ہو۔ الذین یبخلون و یامرون الناس بالبخل ومن یتول فإن اللہ هو الغنی الحمید، جو خود بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بخل کرنے پر اکساتے ہیں، اب اگر کوئی روگردانی کرتا ہے تو اللہ بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ تو جو لوگ خود بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے منہ موڑتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ یہاں پر دراصل ہم بخل کا ذکر پہلے بھی کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں، سورہ نساء اور مائدہ میں بھی پڑھا تھا۔ تو آپ دیکھیں کہ جب انسان کے پاس مال و دولت کی کثرت ہو جاتی ہے تو اس کے اندر دولت کا ایک نشہ سا چڑھ جاتا ہے، اس کا دماغ پر اڑا اڑا سا رہنے لگتا ہے، وہ اپنے آپ کو ہواؤں میں محسوس کرتا ہے، اور اس کے سامنے پھر جو بھی چیز آتی ہے وہ اس کو حقیر گردانتا ہے۔ جتنی زیادہ مال کی حرص و حوث بڑھتی جائے گی، اتنا زیادہ انسان مزید اور کی لالچ میں پڑتا چلا جائے گا، اور پھر اللہ تعالی کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے اس کی جان نکلنے لگتی ہے۔ جہاں نمود و نمائش کی بات ہو وہاں تو وہ خرچ کرے گا، لیکن اللہ سبحانہ تعالی کی راہ میں خرچ کرنا اسے بوجھ لگتا ہے، اور پھر وہ بخیلی پر اتر آتا ہے۔ تو خاص طور سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کرنا اس کو بخیلی کہا گیا ہے۔ ویسے تو بخیلی اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ جہاں ضرورت ہو وہاں خرچ نہ کرنا، یا اپنی ذات پر بھی خرچ نہ کرنا، وہ بخیلی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کرنا وہ خاص بخیلی ہے، سمجھے۔ تب آپ دیکھ لیں کہ ہم میں سے کون اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنی خواہشات پر تو خوب خرچ کرتے ہیں، خود کے لیے ڈریس بنوانا ہوگا تو ان کے پاس تمام ہر جگہ سے تمام وہ مال بھی آ جاتا ہے، پیسے بھی آ جاتے ہیں، اپنے بچوں کی خواہشات یا ضروریات پوری کرنی ہو تو اس کے لیے بھی مال ان کے پاس آ جاتا ہے، لیکن اگر نہیں آتا تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے نہیں آتا، کہتے ہیں لو ہم تو خود محتاج ہیں، ہم کیا دوسروں کو دیں، ہمیں تو خود ضرورت ہے۔ لیکن جو اس جنت میں جانا چاہتا ہے اور اس جنت کی وسعت کو پانا چاہتا ہے، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرے اور بخیلی سے کام نہ لے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ صرف بخیلی ہی نہیں کرتا وہ، بلکہ دوسروں کو بھی بخیلی پر اکساتا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اگر دوسرے خرچ کریں گے تو مجھ پر آنچ آئے گی، لوگ مجھے پن پوائنٹ کریں گے کہ دیکھا وہ فلاں کے پاس مال ہے وہ کتنا خرچ کرتا ہے، تم تو کچھ نہیں کرتے۔ تو لہٰذا وہ کیا کرتے کہ خود تو نیکی نہیں کرتا، دوسروں کو بھی نیکی سے روکتا ہے۔ تو انفاق فی سبیل اللہ سے بچنا، اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا، یہی اصل بخل ہے۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسوله بالغيب ان الله قوي عزيز۔ ہم نے اپنے رسولوں کو صاف صاف نشانی اور ہدایت کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں، اور لوہا اتارا جس میں بڑا زور ہے اور لوگوں کے لیے منافع ہیں۔ یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ کون اس کو دیکھے بغیر اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ یقیناً اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ میزان کی بات کی گئی ہے اور عدل کی بات کی گئی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب انسان اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا سیکھ لیتا ہے تو اس کے بعد لازماً اس کو چاہیے کہ وہ ایک ایسی سوسائٹی، ایسی نیک اور سولے سوسائٹی کے قیام کو عمل میں لانے کی کوشش کرے جس کی وجہ سے معاشرے میں عدل اور انصاف قائم ہو جائے۔ تو لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں، تو اس کے ذریعے سے یہ بات سمجھائے گی کہ رسول صرف عقیدے کی تبلیغ اور عبادت کے التزام کے لیے نہیں بھیجے جاتے۔ اگر ایسے ہی ہوتا تو یقین جانیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ہجرت کر کے مدینہ نہ آتے، کبھی مدینہ میں چھوٹی سی ریاست قائم نہ کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں تو آپ دیکھیں کہ مسجد مل گئی تھی، آپ مسجد میں بیٹھے رہتے، اللہ اللہ خیر صلی، لیکن نہیں، آپ نے عبادت بھی کی اور ساتھ میں اسلامی حکومت کو قائم کرنے کی کوشش بھی کی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کی زندگی کا مقصد اچھا معاشرہ قائم کرنا، اور پھر اس کے لیے جدوجہد اور کوشش کرنا کہ اسلامی معاشرہ اور اسلامی حکومت قائم ہو جائے۔ تو رسولوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں وہ جہاد کے ذریعے عدل اجتماعی کا قیام عمل میں لاتے ہیں، زکوٰۃ اور دوسرے جو احکام ہیں اس کے ذریعے سے معاشرے میں خوشحالی، عدل اور انصاف پیدا ہوتا ہے، اور سب کو ان کے حقوق حاصل ہوتے ہیں۔ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب حکومت کے لیول پر یہ سارے کام انجام دیے جائیں، یعنی حکومتی سطح پر اسلامی شریعت کو فالو کیا جائے، تو خود بخود معاشرے میں عدل قائم ہو جائے گا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حدید کے بارے میں یہاں پر آیا ہے۔ حدید لوہے کو کہتے ہیں، اور یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے لوہا نازل کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوہا اوپر سے اتارا گیا ہے۔ تو یہ جتنے جو میٹرائٹس ہوتے ہیں، یا آپ نے دیکھا ہوگا جو شہاب ثاقب کا ہم ذکر پڑھتے ہیں، یہ جو اوپر سے ٹوٹ کر گرتے ہیں تو اوپر ہی فضا میں دراصل اس کو کوئی چیزیں لے لیتی ہیں۔ اس کے کچھ ٹکڑے جو زمین پر گرتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ وہ لوہا بنتا ہے، سمجھے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے زمین سے پیدا کیا لوہا، بلکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے لوہے کو نازل کیا ہے۔ تو لوہا بھی ایک طرح سے پھر سمجھے اوپر ہی سے آتا ہے۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ۔ تو یہ لوہا جو اللہ تعالیٰ نے اوپر سے نازل کیا ہے تو اس میں بہت قوت ہے، طاقت ہے، اسی سے انسان ہتھیار بناتا ہے۔ لوہے سے آپ دیکھیں کتنی مضبوط چیزیں بنتی ہیں۔ تو سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، قدرت کی نشانی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قسم کی دھاتیں عطا کی جس سے ہم اپنے روزمرہ میں جو کچھ فائدے اٹھا سکتے ہیں زندگی میں وہ اٹھاتے ہیں اس سے۔ پھر جنگوں کے لیے بھی یہ لوہا کام آتا ہے، بہت سارے کام لیے جاتے ہیں لوہے سے، جس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں آج ہم جو استعمال کرتے ہیں وہ لوہے کی ہیں، جس سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا، اور نبوت اور کتاب انہی دونوں کی اولاد میں رکھ دی، پھر ان میں کچھ تو راہ راست پر رہے اور اکثر لوگ نافرمان ہی تھے۔ ثم قفینا علی آثارہم برسلنا وقفینا بعیسی ابن مریم وآتیناہ الانجیل وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوہ رافۃ ورحمۃ ورہبانیۃ ابتدعوہا ما کتبناہ علیہم الا ابتغاء رضوان اللہ فما رعوہا حق رعایتہا فآتینا الذین آمنوا منہم اجرہم وکثیر منہم فاسقون۔ پھر ان دونوں کے بعد ہم نے لگاتار کئی رسول بھیجے، اور ان کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا اور اسے انجیل عطا کی، اور جن لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کی ان کے دلوں میں ہم نے نرم دلی اور رحم ڈال دیا، اور ترک دنیا جو انہوں نے خود ایجاد کر لی تھی ہم نے ان پر فرض نہیں کی تھی، مگر اللہ کی رضا حاصل کرنے کی خاطر انہوں نے ایسا کر تو لیا مگر اسے نباہ نہ سکے جیسا کہ اسے نبھانے کا حق تھا۔ ان میں سے جو لوگ ایمان لائے تھے ہم نے ان کا اجر انہیں دے دیا، مگر ان میں سے زیادہ تر نافرمان ہی تھے۔ استغفر اللہ۔ یہاں پر پہلے تو نبوت کی بات کی گئی ہے کہ نبوت، شروع سے نبوت کے بارے میں یہ اصول رہا ہے کہ وہ مردوں ہی کو ملتی رہی، یعنی ابراہیم علیہ السلام، اس سے پہلے نوح علیہ السلام تھے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ نبوت آدم علیہ السلام سے لے کر پھر بعد میں جتنے نبی آئے ان سب میں سے ابراہیم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام، ان کی ذریت میں نبوت رکھ دی۔ تو یہ وہ لوگ تھے، یہ جو بھی انبیاء آئے تھے وہ تاکید کرتے رہے، پھر جن لوگوں نے ان کی پیروی کی وہ بھی راہ راست پر تھے اور وہ کامیاب تھے، لیکن اکثریت ان میں کی کفر اور شرک میں مبتلا ہو گئی اور انہوں نے امت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ پھر رافتہ کا یہاں پر لفظ آیا ہے کہ الذین تبعوا رافتم و رحمہ، رافہ کا معنی ہوتا ہے کسی کو تکلیف میں دیکھ کر دل پسیت جانا، دل بھر آنا، رقیق القلب ہونا، رقت طاری ہو جانا، اور رحمت کے معنی اس تکلیف کو دور کرنے میں مدد کرنا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام ہم سب جانتے کہ خود رقیق القلب اور نرم دل تھے، ساری عمر وہ نرمی کا معاملہ کرتے رہے، ایک دوسرے سے پیار و محبت سے رہنے کا سبق دیتے رہے، لہٰذا ان کی جو امت تھی یعنی نصارہ میں بھی وہی صفات آتی چلی گئیں، یعنی وہی صفات کے مالک تھے ان کی امتی بھی۔ پھر دوسرا لفظ یہاں پر رہبانیہ کا آیا ہے، رہبانیہ کا مطلب ہوتا ہے راہب، ایسے خوف کو کہتے ہیں جس میں اضطراب اور احتیاط بھی شامل ہو، اور رغیبہ کی ضد ہے یہ۔ آپ نے جب حدیث کا مضمون آپ دیکھتے ہیں، حدیث کی کتابیں اگر آپ دیکھیں گے تو ترغیب و ترہیب کا لفظ ہم کو ملتا ہے، ترغیب مطلب رغبت دلانا، ترہیب مطلب ڈرانا۔ تو یہ خوف وقتی اور عارضی قسم کا نہ ہو بلکہ طویل اور مسلسل خوف ہو، اس کو رہب کہا جاتا ہے۔ اور رہبانیت یا رہبانیت بمانی یعنی کسی طویل اور مسلسل بے چینی رکھنے والے خوف کی وجہ سے دنیا کی لذات کو چھوڑ کر گوشہ نشینی اختیار کر لینا، آبادی سے باہر کسی جنگل وغیرہ میں کٹیا یا جھونپڑی ڈال کر عبادت الہی یا گیان اور دھیان میں مصروف ہو جانا۔ اور راہب کے معنی ہوتے ہیں گوشہ نشین، درویش، بھکشو، اور اس کی جمع رہبان ہے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ان نصارہ نے کس بات کے خوف سے ڈر کر یہ مسلک اختیار کیا تھا۔ بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ بے دین بادشاہوں سے ڈر کر ان لوگوں نے اپنے ایمان کو محفوظ رکھنے کے لیے یہ راہ نکالی تھی کہ وہ لوگ کھیتوں کھلیانوں میں چلے گئے، جنگلوں میں چلے گئے، یا غاروں میں انہوں نے پناہ لی اور وہاں جا کر عبادت کرنے لگے۔ اور بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جب عقیدہ تثلیث سرکاری مذہب بن گیا اور اس عقیدے کو تسلیم نہ کرنے والوں پر سختیاں ہونے لگی، تو یہ لوگ چونکہ موحد تھے یعنی ایک اللہ کو ماننے والے تھے، اس لیے انہوں نے یہ راستہ اختیار کر لیا تاکہ لوگوں کے ظلم سے بچ سکیں۔ تو ہو سکتا ہے یہ باتیں بھی درست ہوں اور دوسرے اسباب بھی ہو سکتے ہیں، لہٰذا تو مفسرین کے جو اقوال ہیں اگر ان کو درست تسلیم بھی کر لیا جائے تو رہبانیت کا وجود صرف نصارہ تک ہی محدود رہنا چاہیے تھا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مسلک نصارہ کے علاوہ یہود، مسلمان، ہندوؤں، سکھوں وغیرہ سب میں پایا جاتا ہے۔ اور اس میں مسلمانوں نے تو یہ مذہب یا دین طریقت کے نام سے اس کو ایک نیا نام دے دیا ہے، ایک نیا دین بنا دیا ہے۔ دیکھا جائے تو رہبانیت ایک بدعت ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ نصارہ نے یہ بدعت ایجاد کی تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایسا اختیار کرنے کا حکم نہیں دیا تھا۔ دوسری بات، تمام انبیاء علیہ السلام تمام کی تعلیم ایک ہی جیسی تھی، تو رہبانیت کی گنجائش کوئی بھی دین میں نہیں تھی، لہٰذا یہ بدعت ہی شمار ہوگی۔ تو ہر وہ کام جو کہ ثواب کی نیت سمجھ کر کیا جائے وہ دراصل شریعت میں بدعت کہلاتا ہے۔ تو اب یہ جو جتنے بھی رہبانیت اختیار کرنے والے لوگ ہیں، جو غاروں میں چلے جاتے ہیں یا کٹیا بنا لیتے ہیں دور دراز، یا پھر ایک طرف نکل جاتے ہیں، دنیا کی لذتوں سے اپنے آپ کو محروم کر لیتے ہیں، تو دراصل دیکھا جائے تو یہ دین اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ڈکشنری میں جو ہم کو اس کے معنی ملتے ہیں رہبانیت کے، جو حدیث کی ڈکشنری ہے، اس میں ہمیں یہ لفظ ملتا ہے رہبن یا رہبتن یا رہبن یا رہبن یا رہبانن یا رہبانن، ڈرنا یا خائف ہونا، اور ارہاب کے معنی ہوتے ڈرانا، خائف کرنا۔ رغبتن و رہبتن الیک، تیری طرف رغبت کر کے، تجھ سے ڈر کر یعنی تجھ سے ثواب کی توقع کر کے، اور تیرے عذاب سے ڈر کر ہم دعا کرتے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جملہ کہا جاتا ہے۔ تو دیکھا جائے تو اسلام میں ایسی درویشی ہے ہی نہیں جو نصارہ نے اختیار کی تھی، کہ تمام دنیا کے جائز مشاغل اور لذات کو چھوڑ کر ایک گوشے تنہائی میں بیٹھ جانا اور سخت سخت ریاضتیں کرنا، مثلا خود کو کسی کام کا نہ رکھنا، گلے میں زنجیر ڈالنا، جسم پر کچھ اس طرح کی راکھ مل لینا، ایک حالت پر کھڑے یا بیٹھے رہنا، الٹے لٹکنا، اس طرح کی الگ الگ جو چیزیں ہوتی ہیں، اسی طرح کی درویشی نصارہ نے ہندوستان کے جوگیوں اور فقیروں سے سیکھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی درویشی کو درست نہیں قرار دیا اور کہا کہ یہ لوگ اگر غور و فکر سے کام لیتے تو سمجھ لیتے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی سب نعمتیں اور لذتیں ہمارے لیے ہی پیدا کی ہیں، اگر ہم قدرت کے باوجود جائز طریقوں سے حاصل کر کے اعتدال کے ساتھ ان سے لطف اندوز نہ ہوں تو اس کا مطلب ہوا کہ ہم خود ایک طرح سے نادانی میں مبتلا ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ہم کو ایک صحیح شریعت دی ہے، عقل سلیم عطا کی ہے، تو شریعت کی پابندی بھی ضروری ہے اور عقل کو استعمال کرنا بھی ضروری ہے۔ ہاں انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے وہ اس میں شکر گزاری میں خوشحال رہے، لیکن اپنے اوپر زبردستی مصیبتیں ڈال کر نیکی کرنا یہ کسی بھی طرح سے جائز نہیں ہے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ ایک طرف کونے میں بیٹھ کر نیکی کرنا بہت آسان کام ہے، لیکن اللہ کے دین کے لیے میدان جہاد میں آ کر یا میدان عمل میں آ کر لڑنا، اسٹرگل کرنا، لوگوں سے ڈیل کرتے ہوئے سچائی پر قائم رہنا، نیکی پر قائم رہنا، یہ بہت بڑا جہاد ہے۔ تو رہبانیت اسلام میں ہے ہی نہیں، رہبانیت کو بدعت قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہرگز یہ رہبانیت فرض نہیں کی تھی، عیسائیوں نے خود یہ بدعت یہ نیک نیتی سے ایجاد کی، پھر حدود میں جب تجاوز سے کام لیا تو بتایا گیا کہ وہ اس پر قائم نہ رہ سکے، انہوں نے دنیا کو ترک کر دیا اور رہبانیت اختیار کر لی۔ تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ رہبانیت کو ترک کر کے اسلام لے آؤ، جہاد کا راستہ اختیار کرو اور اسلامی حکومت کی ایک طرح سے مدد کرو تاکہ رسول پھر عدل قائم کر سکے دنیا میں۔ تو کسی جنگل یا صحرا میں جا کر اللہ کی عبادت کرنا یہ اسلام پسند نہیں کرتا۔ اور اس کے پس منظر میں جو بات بتائی گئی، جیسے ابھی آپ کو بتایا گیا تھا کہ اس وقت کے جو بادشاہ تھے ان کے ظلم و ستم سے بچ کر لوگوں نے غاروں میں پناہ لیا اور وہاں جا کر وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ دھیرے دھیرے انہوں نے اس میں ایک طرح سے مزید چیزیں شامل کر لی اور اس طرح سے پھر یہ رہبانیت عیسائیوں میں عام ہو گئی۔ یہ ان کی اپنی خود کی ایجاد تھی، اسلام میں اس کا کوئی حکم نہیں دیا گیا۔ تو پھر آپ خود سوچ لیں کہ اپنے اوپر زبردستی مشکلات ڈال کر یا اپنے آپ کو زبردستی تکلیف میں ڈال کر عبادت کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی پسندیدہ کام نہیں ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب بھی دو کام آتے اور دو کام میں سے انہیں ایک چوز کرنا ہوتا تو ہمیشہ وہ آسان والا چوز کرتے جس میں گناہ نہ ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے لیے آسانی پیدا کی ہے۔ آپ نے دیکھو گا اسی بنا پر لوگ 3 مہینے کے مسلسل وصال کے روزے رکھتے ہیں، بغیر روزہ چھوڑے 3 مہینے مسلسل روزے رکھتے ہیں، کیا ان کی حالت ہو جاتی ہوگی۔ پھر اسی طرح سے کچھ لوگ رات رات بھر جاگتے ہیں۔ ایک دفعہ آپ نے دیکھا کہ ام المومنین میں سے کوئی ایک ام المومنین رسی آپ نے لٹکی ہوئی دیکھی، تو آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، رسی کیوں ہے؟ تو کہا گیا کہ یہ فلاں فلاں جو امہات المومنین میں سے ان کی رسی ہے یہ، اور وہ جب تھک جاتی ہیں نماز پڑھتے ہوئے، ذکر و اذکار کرتے ہوئے، تو اس رسی کو پکڑ لیتی ہیں، تھام لیتی ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اس طرح کی بات کوئی پسند نہیں ہے۔ عبادت اتنی ہی کرو جو تم ہوش و حواس میں رہتے ہو۔ اگر تمہیں جب بہت نیند آ رہی ہے تو اس صورت میں اگر تم عبادت کرنے لگو گے تو ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف کرنے کے بجائے تم کچھ برا بھلا کہنے لگو۔ تو اچھی طرح جب ہوش و حواس میں اسی وقت عبادت کرو، اور پھر اللہ تعالیٰ کو تھوڑی سی عبادت پسند ہے لیکن جس میں دعام ہو۔ آپ دیکھیں کہ جب عیسائیوں نے رہبانیت اختیار کی تو اس قدر، یعنی ان کے جو چرچ تھے، ان کے جو سارے جو مذہبی لوگ تھے اور ان کی جگہیں، وہ سب گناہوں کے اڈا بن گئے۔ وہ کچھ ہونے لگا کہ کہا جاتا ہے کہ لوگوں نے اس پر کتابیں لکھی ہیں۔ عبداللہ ابھی ایک نوجوان کرسچن تھے جو ایمان لے آئے، اور یہ خاص اس گھرانے سے تعلق رکھتے تھے جو کہ یہ سب کرسچنز کے جو مین لوگ ہوتے ہیں، ان کے جو بشپ ہیں اور مذہبی پیشوا ہوتے ہیں، ان کے بیٹے تھے۔ ان کو شروع سے کیوریوسٹی تھی کہ یہ جانے کے یہ عقیدہ تثلیث کیا ہے۔ اس کے لیے وہ بار بار ہر ایک سے سوال کرتے رہے لیکن کسی کے پاس سے ان کو جواب نہیں ملا۔ آخرکار انہوں نے اسلام کا مطالعہ کیا اور مسلمان بن گئے۔ ان کی 2-3 تقاریر ہیں، کہیں کیسٹ میں سننے کو ملی تھی، بہت سال پہلے کی بات ہے۔ اس میں انہوں نے اسپیشل کتابیں بھی لکھی ہیں ننس پر، کہ کس طرح سے یہ ننس کو ان لوگوں نے مجبور کر دیا ہے عورتوں کو، کہ وہ کنواری مریم کے نام پر اپنے آپ کو مخصوص کر دیتی ہیں، اور لڑکیوں کو شادی سے دور رکھا جاتا ہے یہ کہہ کر کہ تم سے عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ شادی کریں گے۔ کیا کچھ ان کی ہم باتیں، اس طرح کی خرافات ہے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ پھر یہ چونکہ ننس وہاں بغیر شادی کے رہتی ہیں، اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے تو ایک قدرتی طور پر انسان کے اندر وہ رکھ دیا ہے، اور اللہ کے رسول نے اسی لیے فرمایا کہ نکاح میں جتنی جلدی ہو سکے نکاح میں جلدی کرو۔ تو اب یہ چونکہ بغیر نکاح کے رہتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ جائز طریقے سے خواہشات پوری نہیں ہوتی تو انسان اس کو لے پھر چور دروازے تلاش کرتا ہے۔ تو اسی لیے ان کے چرچ اور ان کی ایسی جگہیں جہاں پر عبادت کی جاتی ہے، وہی جگہیں گناہ کا ایک طرح سے ذریعہ بن گئی۔ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ 3 لوگ آئے تھے اور تینوں نے جو ہے دل میں ارادہ کیا کہ میں روزے ہی رکھوں گا ہمیشہ، ایک نے کہا کہ میں رات بھر نماز ہی پڑھوں گا، اور ایک نے کہا کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گا، تو آپ نے فوراً ان کو بلوایا اور کہا کہ یہ کیا ہے جو تم نے کہا ہے، میں روزے بھی رکھتا ہوں کبھی نہیں بھی رکھتا ہوں، میں نے شادی بھی کی ہے اور میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں، میں ازدواجی زندگی بھی گزارا ہوں، رات میں سوتا بھی ہوں اور کبھی نماز کے لیے جاگتا بھی ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ جو میری سنت سے منہ موڑے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ تو رہبانیت اسلام میں ہے ہی نہیں۔ انسان اپنے جو اس کے جذبات اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھا ہے وہ اس سے جنگ کر ہی نہیں سکتا ہے۔ جو چیز اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ودیت کر دی ہے، جو رکھ دی ہے فطری طور پر، وہ اسے کیسے اپنے اندر سے نکال کر پھینک سکتا ہے بھلا؟ تو رہبانیت اسلام میں ہے ہی نہیں۔ اسلام میں تو ایک معتدل زندگی گزارنے کے لیے کہا گیا ہے، اعتدال کے ساتھ۔ ہم سب جانتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرپور زندگی گزاری۔ آپ ایک والد بھی تھے، ایک شوہر بھی تھے، کسی کے بیٹے بھی تھے، کسی کے دوست بھی تھے، سب ہر طرح سے ہر کردار آپ نے بہت احسن طریقے سے نبھایا اور اس کا حق ادا کیا۔ اور پھر اسلام کے لیے آپ نے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے، ہم سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی اس کے لیے اتنا فکر مند نہیں تھا، اور آپ نے رسالت کا وہ حق ادا کر دیا الحمدللہ۔ تو اللہ کے رسول نے یہ تمام کام اپنی ازدواجی زندگی گزارتے ہوئے کیے، اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے کیے۔ تو انسان کو رہبانیت سے بچنا چاہیے، اور رہبانیت سے سوائے نقصان کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ بعض خواتین ہوتی ہیں جب دین کی طرف آتی ہیں تو شوہر کے حقوق بھول جاتی ہیں، اور بعض خواتین اپنے بچوں کے حقوق بھول جاتی ہیں، یہ بھی سب غلط ہے۔ تو یہ جو چیز ہے جو ہمارے دین میں زبردستی پیدا کر لی گئی ہے کہ چار قسم کی چیزوں کو چھوڑنا ہوگا تبھی آپ نیک بن سکتے ہیں، تو یہ فطرت کے خلاف تھی۔ ترک دنیا کہا گیا، یعنی دنیا کی تمام تر لذات کو چھوڑ دینا۔ ترک عقبہ، یعنی آخرت کی جزا اور سزا سے بے نیاز ہو جانا، یہ بھی صحیح عقیدہ نہیں ہے۔ جیسے وہ ایک شعر آتا ہے نا کہ سودا گری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے، او بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے۔ تو یہ چیز غلط ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم عبادت اسی لیے تو کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو، خوش ہو، تبھی تو ہم کو اس کا بدلہ ملے گا، اچھا اجر ملے گا۔ تو یہ سوچ رکھنا کہ نہیں عبادت کو بھی بے نیاز ہو کر کیا جائے، ایسا انسان نہیں کر سکتا، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ پھر ترک عقل و نوم، یعنی کھانا پینا چھوڑ دینا، یا کم سے کم کھانا، اسی طرح نیند یا آرام کرنا بھی چھوڑ دینا۔ پھر چوتھا ہے ترک خواہش نفس، یعنی جو کچھ انسان کا جی چاہے اس کے برعکس کام کرنا۔ استغفر اللہ، اس کی وجہ سے جو صوفیزم ہمارے یہاں پر عام ہوا، اور اس کی وجہ سے لوگ درویشوں اور بھکشیوں کی شکل میں جنگلوں کی طرف نکل گئے۔ اگر آپ ہسٹری پڑھیں گے نا ہماری فکر میں اس کے بارے میں، جو صوفیوں نے کام کیا، جو بڑے بڑے اس وقت کے کچھ علماء تھے جو رہبانیت کی طرف چلے گئے، جو صوفیزم کی طرف چلے گئے، تو ان کا کیا حال ہوا کہ ان کے بارے میں مشہور ہو گئے کہ 40 سال تک وہ لوگوں نے مسکرایا نہیں، 40 سال تک ان لوگوں نے رات میں وہ سوائے 1 گھنٹے کے سوئے نہیں۔ کئی لوگ تھے جنہوں نے 40-40 دن تک وہ کھانا نہیں کھاتے تھے، صرف پانی پر یا کھجور پر گزارا کرتے تھے، زبردستی، جان بوجھ کر۔ وہ کہتے تھے اس سے ہم کو اپنے نفس پر کنٹرول پیدا ہوگا۔ پھر کئی لوگ تھے جن کے ہوتے ہوئے لوگوں نے کہا کہ، جو زندہ تھے لیکن ان کے ہوتے ہوئے ان کی بیویاں بیوہ ہو گئیں، کیونکہ ان کے شوہر نے کبھی ان کی طرف دیکھا تک نہیں، کیونکہ وہ اس کو نیکی سمجھتے تھے۔ لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ فلاں عالم، وہ تو اتنے بڑے عالم ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے ان کے بچے یتیم ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے والد نے کبھی ان کی طرف دیکھا نہیں، آنکھ اٹھا کر کبھی مسکرائے نہیں۔ اور یہ سب کہاں سے آیا؟ یہ کرسچن سے آیا، کیونکہ ان کے یہاں پر جو جتنا ان دنیاوی لذات سے اپنے آپ کو محروم کرے گا اتنا وہ دیندار ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک پادری، ایک شخص کو جنون سوار ہوا کہ وہ دین کی طرف آئے، وہ اپنے بچے کو لے کر نکل گیا اور کسی چرچ میں گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا امتحان لینے کے لیے اس کے بچے کو، اس کے سامنے اس کے بچے کو اس قدر ذہنی اذیتیں اور جسمانی اذیتیں دی جاتی، اس پر وہ صبر کرتا رہا۔ اور جب کہا جاتا ہے کہ اس کے بچے کو کہیں اور بھیج دیا گیا اور وہ صبر نہ کر سکا، چلا گیا، تو اس کے بارے میں فتویٰ دیا گیا کہ یہ اچھا ایک صحیح آدمی، صحیح مذہبی رہنما ثابت نہیں ہو سکتا۔ اور پتہ نہیں ایسے واقعات سے بھرا پڑا ہے ان کا پورا لٹریچر، کہ ان لوگوں کے یہاں پر اپنے آپ کو اذیت دینا، اپنے آپ کو دنیاوی لذات سے محروم رکھنا، یہ عبادت کہلایا۔ اور آج آپ دیکھیں کہ آج ہمارے یہاں صوفیزم میں یہی تو ہے۔ آج ہمارے پر کیوں ایک طبقہ جو ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ جو دیندار لوگ ہیں انہوں نے ہنسنا نہیں چاہیے، انہوں نے مسکرانا نہیں چاہیے۔ ہم کہتے ہیں کہ اچھا لو درس بھی دیتے ہیں اور مسکراتے بھی ہیں، ہنستے بھی ہیں، اچھا وہ باجی تو ہنستی بھی ہیں، مسکراتی بھی ہیں، اچھا وہ باجی یا وہ فلاں اسکالرس، فلاں عالم دین، وہ تو اپنے بچوں کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ لو کیسے دیندار ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہیں۔ تو کیا ہوا؟ جائز اگر کوئی بات ہے، مزاح کی بات ہے، تو بالکل کر سکتے ہیں۔ ہم کہتے اچھا وہ فلاں عالم، دیکھا وہ تو سب کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے اور مزے مزے کے ڈشز وہ استعمال کر رہے تھے۔ کیونکہ ہم نے ذہن میں کیا بنا لیا ہے کہ نیکی کا، یہ نیک کام کرنے کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو دنیا کی تمام لذات سے محروم کر دیا جائے۔ ہم سب جانتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت بہت پسند تھا، شانے کا گوشت۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ چونکہ کھانے کو کچھ ہوتا نہیں تھا اور بھوک لگ جاتی تھی تو وہ گوشت چونکہ جلدی گل جاتا تھا لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی رغبت سے کھا لیتے تھے۔ پھر ہم دیکھتے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے مہنگی شال، سب سے مہنگا جو ہوتا ہے یمنی کرتا جیسا، یہ جو اس وقت اس کے اس زمانے میں ہوتا تھا جو لمبا کرتا ہوتا ہے، وہ پہنا۔ اس کی قیمت 1000 درہم سے زیادہ تھی۔ تو آپ نے پہن کے بتایا کہ ایسا بھی پہنا جا سکتا ہے اگر کسی کی استطاعت ہے تو۔ اپنے آپ پر، اپنے آپ کو سزا دینا، اپنے آپ کے اوپر مشکلات کو طاری کر لینا، دل چاہ بھی رہا ہو مسکرانے کو تو مسکرانا نہ، اور زبردستی کم کھانا، اپنے آپ کو ہمیشہ لیے دیے رکھنا یا اپنے ہونٹوں پر مسکراہٹ تک نہ آنے دینا۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ جو ہمارے پر عالموں سے لوگ، جو ایسے جو اسکالرز ہیں جو زبردستی اپنے آپ پر ایک لبادہ ڈال لیتے ہیں رہبانیت کا، لوگ ان کے قریب ہی نہیں جاتے۔ اس لیے تو لوگ دین سے دور ہو گئے نا۔ دین سے آج دوری کیوں آئی ہے؟ یہی طریقوں کی وجہ سے۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ اچھا دین پر عمل کرنا اتنا مشکل ہے کہ آپ مسکرا نہیں سکتے، آپ زندگی انجوائے نہیں کر سکتے، تو بھلا پھر ہم کیوں آئیں گے دین کی طرف؟ جبکہ آپ دیکھیں کہ دین میں کوئی تنگی نہیں ہے، آپ مسکرا بھی سکتے ہیں، آپ ہنس بول سکتے ہیں، آپ اچھا مزاح بھی کر سکتے ہیں جس میں جھوٹ شامل نہ ہو، آپ زندگی کو انجوائے کریے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے زندگی کو جتنا انجوائے کر سکتے ہیں بغیر گناہ کے ساتھ انجوائے کرتے ہوئے انہوں نے زندگی گزاری، بغیر گناہ کے ساتھ۔ سوچیں ذرا، سبحان اللہ، صحابی تھے نا وہ بھی۔ تو رہبانیت تو اسلام میں ہے ہی نہیں۔ چپ کا روزہ رکھنا، دنیاوی لذات سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے زندگی گزارنا، دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لینا، سردی میں ننگے بدن باہر رات گزارنا، کہیں گرمی میں کھڑے رہنا، کیچڑ میں پڑے رہنا، یہ کرسچنز کے کام تھے۔ یہ ان لوگوں نے نئی نئی صورتیں ایجاد کر لی تھی۔ ان لوگوں کا اصول ہی یہ تھا کہ تم کو جتنا دیندار بننا ہے اپنے آپ کو اتنی اذیت اور اتنی تکلیف دو، جتنی تم دنیا میں اپنے آپ کو اذیتیں اور تکلیفیں دو کہ اتنا تمہیں آخرت میں راحت اور آرام ملے گی۔ جبکہ اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا ہے۔ اس وقت یہ بھی تھا کہ کہا جاتا ہے کہ لوگ دور دراز سے، یعنی جو لوگوں نے اپنے آپ کو رہبانیت کے لیے مخصوص کر دیا تھا اور راہب بن گئے تھے کرسچنز میں، کرسچینٹی میں، تو ان کی مائیں ان سے ملنے کے لیے آتی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک شخص تھا جس نے اپنے آپ کو مخصوص کر دیا تھا، راہب بن گیا تھا، اس کی ماں نے ریکویسٹ بھیجی اس وقت کے بادشاہ سے، اسپیشل لیٹر لی کہ میرے بیٹے کو مجھ سے ملنے دیا جائے۔ اس کے پاس لیٹر بھی پہنچا لیکن وہ بیٹا تھا کہ ملنے کو ماں کے لیے آتا ہی نہیں تھا۔ ماں نے اتنا روئی، اتنا ایڈیاں رگڑی وہاں پر کہ بیٹا میرا کیا قصور ہے، مجھ سے ملنے تھا، میں اتنی دور سے سفر کر کے تمہارے لیے ملنے آئی ہوں، لیکن بیٹا نہیں آیا۔ آخر ماں نے وہیں 2 دن ایڈیاں رگڑ رگڑ کر وہاں جان دے دی۔ تو تب بیٹا اپنی غار میں سے باہر نکلا اور پھر کہا کہ اے ماں، وہاں پر ملیں گے آخرت میں۔ سوچیں، یہ ایسی تکلیف دینا اسلام کی تعلیم ہو سکتی ہے بھلا؟ کہا جاتا ہے کہ وہ ماں ترستی ہوئی التجائیں کرتی رہی لیکن یہ سنگ دل راہبوں نے اس کی التجا کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ آخرکار وہ ماں نے وہیں ایڑیاں رگڑ کر اپنی جان دے دی۔ امام مسلم جو ہے ایک حدیث کو اس طرح سے لائے ہیں جو ابن جریج کی حدیث کہلاتی ہے، کہ وہاں کہا گیا ہے کہ والدین سے حسن سلوک کتنا ضروری ہے، کہ اگر والدین سے حسن سلوک کی وجہ سے اگر آپ جو نفل عبادت کر رہے ہیں اور اگر اس وقت ماں تمہیں آواز دے رہی تو تمہیں جانا پڑے گا۔ رہبانیت نہیں اختیار کرنی ہے، کبیرہ گناہ ہے ایسے وقت میں ماں کے حکم پر عمل نہ کرنا، یا نکاح سے پرہیز کرنا، نکاح سے نفرت کرنا۔ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے 33 سال جو زندگی گزاری اس میں انہوں نے کسی سے نکاح نہیں کیا۔ پھر عورتوں کا کنوارا رہنا، اور پھر بدکاری کا جو فروغ اس سے ہوا، ہم سب جانتے ہیں کہ یہاں بتانے کی ضرورت نہیں، آپ خود پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ تو راہبوں کی اس روش کا، اس طرز عمل کا پھر نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں نے اسی کو دین سمجھ لیا، اور لوگوں نے سمجھا کہ دین الگ ہے اور دنیا الگ ہے۔ دین یا تو مذہب یا پوجا پاٹھ کا نام ہے یا گیان دھیان کا نام ہے، اور مذہب کا تعلق بس اسی حد تک ہے کہ جنگلوں میں چلا جایا جائے یا دنیا سے الگ تھلگ رہا جائے، اور دنیا کا کاروبار تو اس میں ہر شخص آزاد ہے۔ پھر اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی پوری جو مذہبی زندگی تھی، یعنی اخلاقی ضابطے، سب کچھ ملیا میٹ ہو گئے کرسچنز میں۔ صرف انہوں نے اتوار کی حد تک چرچ تک جانا محدود کر دیا اور کہا کہ تمہارے دین کو تم چرچ تک محدود رکھو، باقی دنیا میں جو ہوتا ہے اس میں تمہارا کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی حضور عبادت میں ان لوگوں نے اس قدر زیادہ ایکسٹریم میں وہ لوگ گئے، غلو کیا، کہ اس کی وجہ سے ان لوگوں نے سمجھا کہ اگر ہم لوگ اپنے جسم کو اور روح کو آسانیاں فراہم کریں گے تو ہمارا جسم اور روح پھر آخرت میں اجر نہیں پا سکے گا۔ اور پھر ان لوگوں نے وہ کچھ ایسے ایسے کام کیے کہ جس کی بنا پر ان کے بڑے چرچے ہونے لگے کہ فلاں تو اتنے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں کہ بس انہوں نے اپنے آپ کو پورا وقف کر دیا۔ اور پھر جب ایسا ہوا کہ جو نیک لوگ تھے پھر جب وہ دنیا سے ہٹ کر اور کٹ کر رہ گئے تو صرف دنیا دار دنیا میں رہ گئے، جو کہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ بد کردار تھے، جھوٹ بولنے والے اور کرپشن والے لوگ تھے۔ جب ایسے لوگوں سے دنیا بھر گئی اور یہ لوگوں نے اپنے آپ کو دینداروں نے اپنے آپ کو دنیا سے کاٹ لیا تو پھر ظاہر سی بات ہے پوری دنیا کا کیا حال ہونا تھا، ہم سب دیکھتے ہیں کہ آج کیا حال ہے۔ پھر ایک اور اثر یہ ہوا کہ جن میں دینداری اور تقوی کے کچھ بھی اثرات پائے جاتے تھے انہوں نے بھی ان راہبوں اور پیروں فقیروں کے آستانوں کا رخ کر لیا۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ مخصوص اللہ کے لیے مخصوص عبادت گاہیں اور مسجدیں تو آہستہ آہستہ ویران ہونے لگیں اور خانقاہوں اور مزاروں اور آستانوں کی رونق بڑھنے لگی۔ اسی لیے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی جانوں پر سختی مت کرو، کیونکہ ایک قوم نے اپنی جانوں پر سختی کی تو پھر اللہ تعالی نے ان پر سختی کی، یعنی ان کا ایجاد کردہ معیار ان کی جانچ کے لیے مقرر کر دیا۔ اس قوم کا بقایا گرجوں اور خانقاہوں میں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی والی آیت پڑھی، اور شرعی لحاظ سے دیکھا جائے تو رہبانیت کی مذمت کی گئی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ دین آسان ہے، کوئی شخص دین میں اپنے آپ پر سختی نہ کرے کہ وہ عمل اسے عاجز کر دے، اس پر عمل ٹھیک طرح بجا لاؤ اور میانہ روی اختیار کرو اور خوش ہو جاؤ اور صبح اور شام اور آخری رات کے کچھ حصے میں اللہ سے مدد طلب کرتے رہو۔ یہ مشکات کی حدیث ہے۔ عبداللہ بن عمر کے والد نے ان کے بڑے شوق سے شادی کی، لیکن انہوں نے اپنی بیوی سے کوئی دلچسپی نہ رکھی، رات عبادت میں گزار دیتے تھے اور دن میں روزہ رکھ لیتے تھے۔ تو ان کے اس رویے سے ان کی بیوی افسردہ رہنے لگی اور ان کے والد بھی۔ تو آخر کار انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے آگاہ کیا۔ عبداللہ بن عمر خود بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلا کر فرمایا، مجھے خبر پہنچی ہے کہ تو روزے رکھے جاتا ہے اور افطار نہیں کرتا اور نماز پڑھے جاتا ہے، ایسا کر کے روزہ بھی رکھ اور افطار بھی کر، قیام بھی کر اور سو بھی، کیونکہ تیری آنکھوں کا بھی تجھ پر حق ہے، تیری جان کا بھی تجھ پر حق ہے اور تیری بیوی اور بال بچوں کا بھی تجھ پر حق ہے۔ میں نے عرض کیا، مجھ میں اس سے زیادہ کی طاقت ہے۔ آپ نے فرمایا، اچھا پھر داؤد علیہ السلام جیسا روزہ رکھ۔ میں نے پوچھا، وہ کیا ہے؟ فرمایا، وہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن چھوڑ دیتے تھے اور دشمن کے مقابلے میں بھاگتے نہیں تھے۔ پھر آپ نے دوبارہ فرمایا، جس نے ہمیشہ روزہ رکھا اس نے روزہ نہیں رکھا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ تیرے بدن اور تیرے مہمان کا بھی تجھ پر حق ہے۔ اور ایک اور روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر کو دائمی روزہ رکھنے سے منع فرمایا، یعنی ہمیشہ روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ انہوں نے کہا، مجھ میں اس سے زیادہ کی طاقت ہے۔ تو پہلے آپ نے فرمایا کہ اچھا تم مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرو، اللہ تعالیٰ 10 گنا اجر دے گا، تو یہ تمہارے پورے مہینے کے روزے ہو جائیں گے۔ عبداللہ نے کہا کہ مجھ میں اس سے زیادہ طاقت ہے۔ تب آپ نے فرمایا کہ اچھا ایک دن روزہ رکھو اور دوسرے دن چھوڑ دو۔ بعد میں آپ نے فرمایا، جو ہمیشہ روزہ رکھے اس کا کوئی روزہ نہیں۔ پھر ایک اور حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مسلسل روزے رکھنا انسان کو اتنا نحیف بنا دیتا ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ کے وہ قابل نہیں رہتا۔ تو اس حدیث سے رہبانیت یا تصوف کے جو نظریات ہیں اس کے اوپر زد پڑتی ہے، کیونکہ نفس کشی یا بدن کو نحیف بنا دینا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ یہ صوفیہ کا نظریہ ہے اور انہی کا نظریہ ہے کہ نفس سے جہاد فی سبیل اللہ سے افضل ہے، استغفر اللہ۔ یہ صوفیہ کی بات پھیلائی ہوئی ہے کہ جو انسان اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ سے افضل ہے، اور پھر ہر وہ عمل جو سنت کے خلاف ہو خواہ کتنا ہی بہتر معلوم ہوتا ہو وہ مردود ہے۔ اکیلے تنہا زندگی گزارنا یا سوسائٹی سے کٹ کر زندگی گزارنا یا یکسوئی اور عبادت کے لیے خانقاہوں میں چلے جانا یا بدن کو فاقوں سے کمزور کرنا، یہ افضل نہیں ہے، بلکہ اس کو منع کیا گیا ہے۔ یہ سنت نبوی سے آگے بڑھ جانا ہے یا آپ کی نافرمانی ہے اور یہ سنت کے خلاف ہے۔ اگر صرف یہی چیزیں رہبانیت سے نکال دی جائیں تو رہبانیت کی عمارت از خود ہم دیکھتے ہیں کہ وہ زمین بوس ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کی آخری حد سے مطلع فرما دیا کہ آپ نے فرمایا کہ جو میرے آگے بڑھے گا، جو میری سنت سے منہ موڑے گا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ تو اب پھر آپ سوچے کہ جو سنت کی پیروی نہ کرے تو وہ پھر اس کی عبادت کیا کام کی؟ تو جو بھی کام ہوتے ہیں، جیسے بدعت اگر کوئی ایجاد ہوتی ہے یا ترک دنیا کی اگر بات ہوتی ہے، تو ہمیشہ نیک نیتی اور نیک ارادے سے ہوتی ہے، اور یہی چیز بدعت ہے دراصل۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم کو رہبانیت سے بچائے۔ اور آپ دیکھیں کہ جو دین کا کام کرنے والے ہیں وہ بھی ایک نارمل زندگی گزار سکتے ہیں، یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ لوگ ہنسیں گے نہیں، بولیں گے نہیں۔ امام مالک کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اسپیشل کوک بلایا ہوا تھا باہر ملکوں سے، ان کو الگ الگ قسم کے مزیدار قسم کے کھانے بہت پسند تھے۔ کہا جاتا ہے کہ جو حدیث کے ان کے پاس طالب علم آیا کرتے تھے تو حدیث کے طالب علم دل میں خواہش کرتے کہ کسی دن امام مالک ان کو کھانے کے لیے روک لیا کریں۔ کہا جاتا ہے کہ وہ کبھی ہفتے میں کبھی مہینے میں اپنے طالب علموں کو کھانے کے لیے روک لیا کرتے تھے. کہا جاتا ہے کہ جو شوربہ ان کے یہاں بنتا تھا وہ اتنا مزیدار ہوتا تھا کہ لوگ چاہتے تھے کہ وہ بس کھاتے ہی رہیں, ان کو یہ بہت پسند تھا. پھر امام مالک کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہترین لباس زیب تن کر کے حدیث کا بیان دیا کرتے تھے. اسی طرح سے ان کا جو دروازہ تھا, جو گھر کا دروازہ تھا, وہ اتنا بہترین اور خوبصورت تھا کہ لوگ اس کو دیکھ کر حیران ہوا کرتے تھے کہ اچھا یہ تو کوئی باب الامیر دکھائی دے رہا ہے, یعنی کسی امیر شخص کے گھر کا دروازہ دکھائی دے رہا ہے. اسی طرح سے حسن بصری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو مرغی کا شوربہ بہت پسند تھا اور وہ رغبت سے اسے کھایا کرتے تھے. تو یہ لوگوں نے زبردستی یہ چیزیں ایجاد کر لی کہ اچھا جو دیندار لوگ ہیں وہ کھائیں پیئے نہ, یا کم کھائیں یا بولیں ہی نہ. ٹھیک ہے, کم بولنا کم کھانا بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی عادت ہے, لیکن زبردستی اپنے اوپر اس طرح سے فقیری اور مسکینی طاری کر لینا, نہ مسکرانا نہ بات کرنا اور اپنے آپ کو دنیا کی لذتوں سے محروم کر لینا, یہ کوئی نیکی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا کرے اور جو صحیح دین ہے اسی کو فالو کرنے والا بنائے. آمین. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یوتیکم کفلین من رحمتی یوتیکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور رحیم لئلا یعلم اہل الکتاب الا یقدرون علی شیء من فضل اللہ وان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. اے لوگو, جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ, اللہ تمہیں اپنی رحمت کا دوہرا حصہ عطا فرمائے گا اور تمہیں وہ نور بخشے گا جس کی روشنی میں تم چلو گے اور تمہارے قصور معاف کر دے گا, اللہ بڑا معاف کرنے والا مہربان ہے. تم کو یہ روش اختیار کرنی چاہیے تاکہ اہل کتاب کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے فضل پر ان کا کوئی اجارہ نہیں ہے اور یہ کہ اللہ کا فضل اس کے اپنے ہی ہاتھ میں ہے, جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے اور وہ بڑے فضل والا ہے. سبحان اللہ. تو نور سے مراد یہاں پر دراصل وحی الہی اور علم شریعت کی روشنی ہے. تو جو ایمان والا ہوتا ہے اسی روشنی میں اپنی زندگی کا راستہ متعین کرتا ہے اور پھر اسی علم کی روشنی میں وہ عمل صالح انجام دیتا ہے اور پھر اس کی وجہ سے اس کی پوری زندگی ایک نور بن جاتی ہے, روشنی بن جاتی ہے, یا پھر عمل صالحہ کی وجہ سے اس کو وہ نور حاصل ہو جاتا ہے, یا پھر یہی عمل صالحہ کی وجہ سے اس کا وہ نور قیامت کے دن اس کو حاصل ہوگا جس کی روشنی میں وہ راستہ طے کرے گا. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ کتاب اور سنت کو فالو کیا جائے. صرف کتاب اور سنت ہی کو فالو کریں گے تو ہمارے لیے اس میں بہتری ہے, اور اہل کتاب میں سے جو لوگ ایمان لائیں ان کے لیے دوہرا اجر ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم صحیح دین کو فالو کرنے والے بنیں, اور اللہ کرے کہ ہم رہبانیت سے, بدعات سے, شرک سے بچے رہیں, اور جو طریقہ ہمیں اللہ کے رسول نے بتایا ہے اسی طریقے پر ہم چلنے والے بنیں. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.